بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.
بنام خدائے رحمان رحیم، قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاک کی اور رات کی جب جانے لگے، یقیناً اس میں صاحب العقل کے لیے قسم ہے.
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ارم کے ساتھ، جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا.
فصب علیہم ربک سوط عذاب ان ربک لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن.
پس آپ کے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے، مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی.
وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنَ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا.
اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے، ہرگز نہیں، بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو.
کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد.
ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ کے پروردگار کا حکم اور فرشتے صف در صف حاضر ہوں گے، اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا، لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا.
ولا يوثق وثاقه احد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
اور اللہ کی طرح جگڑنے والا کوئی نہ ہوگا، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
شہر مکہ.
امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور میری آواز آپ تمام لوگوں تک آ رہی ہوں گی. جیسا کہ آپ تمام کو معلوم ہے کہ ہماری اس رمضان ٹرانسمیشن کی 14th نشست ہے، اور آج شب 14 ماہ رمضان ہے، اور آج جس سورہ کے ہم مہمان بننے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ فجر، یعنی اندھیری رات کے بعد صبح کی کرنیں. جیسے سورہ کا نام بیان کرتا ہے فجر، وہی اس کا عنوان بھی ہے کہ اندھیری رات کے بعد صبح کی کرنیں. تو سورہ فجر کا جو آغاز ہے وہ قسموں سے ہوا ہے، جیسا کہ ابھی تلاوت میں بھی آپ تمام نے سماعت فرمایا کہ سورہ کا آغاز مختلف قسموں سے ہوا ہے، اور ہر قسم اپنی نوعیت میں منفرد ہے. اور اس سورہ میں یہ جو سورہ ہے وہ کئی متزلزل کر دینے والی اور پر جلال آیات پر مشتمل سورہ ہے، اور جو قسمیں اس سورہ میں کھائی گئی ہیں وہ قسمیں ظالموں کے لیے عذاب الہی کی تحدید کے طور پر ہیں. جو سورہ فجر ہے اس میں گزشتہ اقوام کے واقعات و حالات کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود اور فرعون کا ذکر ہے، اور شدید انتقام کا ذکر ہے کہ جو خدا کی جانب سے ان اقوام سے لیا گیا تھا ان کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے، تاکہ آج کا انسان عبرت حاصل کرے. اسی طریقے سے اس سورہ میں معاد کا ذکر ہے، جس میں کہ گزشتہ جو صورتیں ہیں ہماری اسی ٹرانسمیشن کی، اسی تسلسل کی جو گزشتہ صورتیں ہیں ان میں بھی معاد کا ذکر کیا گیا ہے، اور انسانوں کے جو اعمال کے انجام کے جو مستحق ہوں گے افراد معاد میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. سورہ میں مجرمین کی سرزنش. اب میں اگر بتاتی چلوں کہ جو انسان اس میں سورہ فجر میں انسان کی طبیعت کا ذکر ہے، کہ جب جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ انسان پر جب کوئی نعمت اسے ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے عطا کی ہے، لیکن جب وہ نعمت اسے چھن جاتی ہے تو پھر خدا ہی کی توہین کرتا ہے. یعنی کہ اس سورہ میں پھر مجرمین کی سرزنش اور مومنین کے اجر کو بیان کیا گیا ہے، وہ مومنین کے جو صاحب نفس مطمئنہ ہیں. اب نفس مطمئنہ کون ہے کہ جن کا ذکر سورہ میں کیا گیا ہے، کہ جو جن کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ جو خدا سے راضی ہے اور خدا ان سے راضی ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ نفس مطمئنہ کون ہے، اور مزید سورہ میں تدبر کریں گے. اس سورہ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس کو یہ سورہ فجر جو ہے امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. تو آئیے ہم تدبر کے ذریعے سے سورہ فجر کے مہمان بنتے ہیں اور اپنی فکر کے دریچوں کو کھولتے ہیں. تو بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے جو ہمارے انسٹرکٹر اور کو انسٹرکٹر ہیں انہیں دعوت دوں گی، آغا علی عباس نقوی، اور ان کے ساتھ کو انسٹرکٹر ہیں خواہر سمینہ جعفری. آغا صاحب، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو بسم اللہ کیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
آواز صحیح ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے یا تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے؟
جی، آواز ٹھیک
ہے. اب بہتر ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین. الہی انت کریم الغدا والہمنا التقوی. اسی کے نام سے جو رحمان و رحیم اور موت و حیات کا مالک ہے. آج ہم بہت اہم سورہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا، یہ سورہ امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے. اس کی وجہ و علت انشاءاللہ آج کے درس کے اختتام تک آہستہ آہستہ آپ اس سے واقف ہوں گے. برادران و خواہران گرامی, ہم نے اول رمضان سے 30ویں پارے میں تدبر قرآن کریم کا آغاز کیا. تدبر یعنی کسی موضوع کی عاقبت کو جاننا, اور تدبر قرآن یعنی انسان قرآن کو اس طرح پڑھے کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے, یعنی ان صورتوں میں اور ان آیات میں جو حقائق قرآنی بیان کیے گئے ہیں اور جو اس میں تعلیمات بیان کی جا رہی ہیں, عاقبت بیان کی جا رہی ہے, اس کو ہم سمجھیں. یہاں پر ہم سب جمع ہو رہے ہیں تاکہ ان صورتوں میں جو حقائق زندگی بیان کیے گئے ہیں, وہ جو معارف بیان کیے گئے ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں ہم, اور تاکہ پھر ان کو سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں جاری کر سکیں. خاران و برادران, صاحب بصیرت شخص ہمیشہ حق کو بات کی تشخیص کو سمجھنے کے بعد جو ہے اس کے عمل سرزد ہوتا ہے, وہ کوئی کام انجام دیتا ہے اپنے رفتار و اعمال میں ہمیشہ کچھ حدود و قیود کا خیال رکھتا ہے. یہ صاحب بصیرت شخص کی نشانی ہے, اس کی علامت ہے, اور اپنے اعمال و رفتار میں یقیناً کچھ نہ کچھ ایسے معیارات کو سامنے رکھتا ہے جو اس کے عقل و خرد یعنی یہ اور نیز فطرت سلیم سے لیے گئے ہوتے ہیں. وہ اپنی زندگی جہان بینی الہی کے مطابق بسر کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کائنات کے بارے میں دو نظریے پائے جاتے ہیں, ایک مادی اور ایک دوسرا الہی. یعنی جو شخص جہان بینی الہی رکھتا ہے اور اس کی فطرت سلیم بھی پاک ہے اور عقل و خرد کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے, اس کو اس سورے میں ہجر یا صاحب ہجر کا نام دیا جا رہا ہے, ذی ہجر. یعنی وہ کمال کی طرف آگے سفر کر رہا ہے, اس کا سفر کمال حقیقی طرف گامزن ہے, تو یوں اس کا دل جو ہے پرسکون رہتا ہے. نیز اس کا عمل, اس کا رفتار ان افراد کی طرف ہوتا ہے جو اطمینان کی منزل پر ہوتے ہیں, جو رضائے الہی کے علاوہ کچھ اور نہیں سوچتے, جو بندگان الہی میں شمار ہوتے ہیں. اور سورہ فجر میں انہی افراد کی حکایت کر رہی ہے, اور جس کی کامل اور مکمل اتم مصداق امام حسین علیہ السلام ہے. سورہ مبارکہ فجر میں ہمیں وجود مقدس امام حسین علیہ السلام کی یاد دلاتی ہے, جو پرسکون پر اطمینان روحی ہیں, جس کو نفس مطمئنہ یا نفوس مطمئنہ کا نام دیا جا رہا ہے. یہ نفس یا نفوس مطمئنہ جو دنیا کی اس ہنگامہ خیز زندگی میں اطمینان اور سکون کی بلند ترین منزل پہ فائز ہوتے ہیں اور بارگاہ خدا کی طرف لوٹتے ہیں اور مقام رضایت پر پہنچتے ہیں, جیسے کہ آخری آیات میں بتایا, اور خدا کی خاص جنت میں داخل ہوتے ہیں اور خدا کے خاص مہمان بنتے ہیں. اگر ہم بھی اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں, ہم بھی بارگاہ الہی کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں, ہم بھی مقام رضایت پر پہنچنا چاہتے کے اہل بننا چاہتے ہیں, ہم ان جنت میں پہنچ کر خدا کے خاص بندوں کے ساتھ یہ بندہ بکانا چاہتے ہیں, تو ہمیں سورہ فجر سے انس پیدا کرنا ہوگا. سورہ فجر کے مطالب اور حقائق جو اس میں بیان کیے گئے ہیں, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی. خواہران و برادران, عزیزان گرامی, وہ افراد جو رمضان ٹرانسمیشن میں قرآن زندگی میں آئے ہیں, ہم ان صورتوں سے کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں آج کل. آج ہم اور کل, آج شب اور کل تک سورہ جو ہے فجر کے ساتھ زندگی گزاریں گے. وہ سورہ جس میں جیسا کہ میں نے بتایا ہے ذی ہجر افراد کا تعارف کروایا گیا ہے, اور ان نفس مطمئنہ کا تعارف کروایا گیا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس معراج تک پہنچنا پہنچے, اور ہمیں بھی اس نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے, اس کی معراج کے ہمراہ ہونا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اعمال و رفتار میں عقل و خرد کو معیار بنائیں, اور تبھی اس کو عقل کے ذریعے ہی ہم کچھ حدود کا انتخاب کریں, اور پھر اچھے برے کی تشخیص کے بعد ہمارے سے جو رفتار اور اعمال سرزد ہوں وہ یوں ہوں کہ ہمیں زہیر کا جو لقب مل جائے جو قرآن کا لقب ہے. قرآن نے بڑی خوبصورت اس سورے میں ذی ہجر کی تعریف کی ہے. ذی ہجری امام حسین کے ہمسائے ہوں گے, ذی ہجری امام حسین کے ساتھ روزے قیامت اور پھر جنت میں جو ہے زندگی گزاریں گے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو ذی ہجر ہونا ہوگا, مجھے آپ کو عقل مندی اور خیرت کے ساتھ اپنے اعمال کو انجام دینا ہوگا. سورہ فجر سورہ امام حسین ہے, جس میں امام حسین کے راستے میں چلنے والوں کی بات کی جا رہی ہے. آئیں خاران و رکلان سورہ میں تفکر و تدبر کریں اور ذی ہجر کی صفات و خصوصیات سے آشنا. اس سورہ کا آغاز جو ہے قسموں سے ہو رہا ہے اور مظاہر قدرت کی قسم کھانے کے بعد انسان کو یاد دہانی کی جا رہی ہے کہ انسان کے سامنے امتحانات الہی ہیں. امتحانات الہی میں انسان اپنے رویے کو, انسان اپنے لب و لہجے کی اصلاح کرنا ہوگی. آیت نمبر 15-16 میں ابھی انشاءاللہ اس میں مزید وضاحت کی جائے گی کہ ایسے افراد کا ذکر ہے جو آزمائشوں امتحانات کی وادی میں اپنے غلط اور نادرست رویوں کی وجہ سے طغیانی اور سرکشی میں مبتلا ہو گئے, پھر کفر و مایوسی کی دلدل میں پھنسے, اس کے نتیجے میں عذاب الہی کے مستحق ٹھہرے. اب دیکھنا ہے کہ جو دو گروہوں کا تعارف کروایا جا رہا ہے, دو مختلف رویوں کی بات کی جا رہی ہے. جب امتحانات الہی آتے ہیں تو ان کے کیا رویے ہوتے ہیں اور پھر وہ کیا لب و لہجہ ہوتا ہے. میں نے اور آپ نے تلاش کرنا ہے کہ آیا میرا لب و لہجہ کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی آزمائش کرتا ہے, عزت دیتا ہے, اسے نعمتیں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی, اور جب آزمائش لیتا ہے اس پہ روزی تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. یہ رویے ہیں معاشرے میں, آج کل یہی رویے ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. پھر اس میں جیسا کہ میں نے بتایا, صاحبان عقل و خرد ذی ہجری اس مقام اور نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی حدود الہی کو پامال نہیں کرتے, یعنی نفس مطمئنہ ہی کے ذریعے پھر خدا ان سے راضیتن مرضیہ اور فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی, اور ان کا جنت کا مقام ہوتا ہے. یعنی جب انسان حدود الہی کو پامال نہیں کرتا, زندگی کے نشیب فراز و امتحانات میں ہمیشہ حدود الہی کی رعایت کرتا ہے اور کمال تک پہنچتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ حدود الہی کیا ہیں, وہ کیا قوانین ہیں جن کو ہم نے پامال نہیں کرنا, وہ کون سے ایسے معیارات ہیں جن کا ہم نے خیال رکھنا ہے, ان کے معیارات کے مصادیق کو ہم نے دیکھنا ہے. خدا اور بندگان خدا کے لیے ضروری ہے کہ خدا اور بندگان خدا کو کی رضا کے لیے خدا کے بندگان کو بھی ہمیں خوش کرنا ہوگا, ان کی نارضائیت. بندگان خدا کون ہے؟ یہی آئمہ, یہ اولیاں ہیں, یہ سب ہیں. تو ہمیں ان کے حدود کو پامال نہیں کرنا, تبھی ہم کمال کے سفر کو جاری رکھتے ہیں, تبھی ہی ہم اسی کے نتیجے میں اندھیری رات کے بعد انسان کے لیے صبح کی کرنوں کا احساس کرتا ہے. صبح کی کرنوں کے لیے ضروری ہے کہ اس اندھیری رات سے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اندھیری رات یہی امتحانات ہیں, اندھیری رات یہی آزمائشیں ہیں. صبح کی کرنوں کا احساس اسی کو ہوتا ہے جو اس آزمائشوں سے خوب عبور کرتا ہے اور پھر نفس مطمئنہ کی منزل پا لیتا ہے اور بالآخر قرب الہی اور جنت الہی میں داخل ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کو بیان کیا گیا تھا تفکر و تدبر میں, جب ایک سورہ بڑی سورہ ہو تو اس کو مختلف حصوں یا فضاؤں میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمیں تفکر و تدبر کرنے میں آسانی ہو سکے. اسی سورے کو بھی ہم نے مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایک آیت نمبر 1-5 تک ہے جس میں قسمیں کھائی گئی ہیں اور صاحبان عقل کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس میں نشانی ہے. پھر آیت نمبر 6-14 آپ کی سکرین کے سامنے بھی آ رہا ہوگا. 6-14 میں سرکش اور فاسد اقوام سے متعلق اللہ کی نعمتیں ہیں. اے صاحبان خیرت, ان اقوام کو تو دیکھو جن آیات میں ذکر ہے, قوم سمون کو دیکھا ہے, قوم عاد کو دیکھا ہے, قوم فرعون کو دیکھا ہے کہ کیا ہے, بڑی اہم ہے. پھر ان کی سرکشی کے بارے میں اللہ نے بیان کیا ہے, ان کی اللہ تعالیٰ کی سنت بیان کی ہے. پھر آیت نمبر 15 اور 20 میں وہی دو گروہوں کے ذکر ہے کہ فرمانی اور تنگی کے وقت ہر دو گروہ سے آزمائش کی جاتی ہے, اور تیسرا حصہ تیسری چوتھا فضا جو بنتی ہے وہ 21 سے 26 ہے کہ یوم حسرت کے حوالے سے بتایا گیا ہے. ایسا نہ ہو کہ یوم حسرت میں ہمارے ہاتھ خالی ہوں, ہم نے حدود الہی کو پامال کیا ہو, ہم نے خدا اور بندگان خدا کے جو ادب ہو جو ان کی تکریم نہ کی ہو. اور پھر اس دن 21 اور 26 آیات میں یوم حسرت کی بات کی جا رہی ہے. پھر آیات 27 سے 30 میں پروردگار نفس مطمئنہ کا خود استقبال کرتا ہے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں خدا ہمارا استقبال کرے, اگر ہم چاہتے ہیں خدا دونوں ہاتھوں سے ہمارا استقبال کرے, تو ضروری ہے کہ ہم اس ایسی نفس مطمئنہ کی اتباع کرنی ہوگی جس کے مستحق سید و شہدا ہے, جنہوں نے سر تو کٹا دیا لیکن آپ کی زبان سے قرآن کی آیات ہی جاری ہوئی. چلتے ہیں, ہمارے ساتھ جو خواہر موجود ہیں آپ کو پہلی فضا کا تعارف کروائیں گی, اور میں بھی ان شاء اللہ تعالی اپنے شکستہ کلمات کے ساتھ ہمراہی کروں گا. ایک درود کے ساتھ خواہر کے استقبال کی طرف چلتے ہیں. درود پہ جو محمد و آل محمد کی ذات پر.
السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
آواز آ رہی ہے؟
جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے.
اچھا, جیسے کہ استاد محترم نے اور اس سے پہلے خواہر نے سورہ فجر کی عظمت اور اس کا خلاصہ اور اس کے اندر موجود تمام تر پہلوؤں کی نشاندہی کی, اب انشاءاللہ کہ ہم اس کی پہلی فضا کے بارے میں بات کرتے ہیں. آیت نمبر 1 تا 5 جس میں یقیناً کے صاحبان عقل کے لیے قسمیں بیان کی گئی ہیں. اس کے جب ہم الفاظ کے معنی کی طرف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو لفظ اہم ترین ہے اس میں وہ ہے فجر, فجر کا وقت. اچھا, فجر کے ویسے معنی تو کسی چیز کو وسیع طور پر شک کر دینا یا پھاڑ کر نکل آنا, لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس کے مزید معنی کو دیکھیں تو صبح صادق کو بھی فجر کہا جاتا ہے, نور کی حاکمیت اور ظلمت کے ختم ہونے کو بھی فجر کہا جاتا ہے, تاریکی میں شگاف ڈال دینے کو بھی فجر کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ صرف یہی نہیں کہ اندھیرا, ایسا اندھیرا جس میں ظاہری طور پر ہمیں کچھ دکھائی نہ دے, بعض اوقات یہ اندھیرا جو ہوتا ہے یہ ہمارے گناہوں کا اندھیرا بھی ہوتا ہے جس کو ہمیں پھاڑ کے اس میں شگاف ڈال کر روشنی کی طرف جانا پڑتا ہے. تو لفظ فجر, اور اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے وہ لیال العشر, یعنی 10 راتیں. 10 راتیں, اس کے بعد اشف, جفت, وتر, طاق, یسر, وہ گزرنے لگے, ذی ہجر. جیسا کہ استاد محترم نے کہا کہ فجر اور ذی ہجر یہ بہت ہی امپورٹنٹ لفظ ہیں اس پوری آیت میں. عقل والے, یعنی کہ ایسے ہجر کے معنی یعنی کسی چیز پر پتھروں سے احاطہ کرنے کے, ایسی چیز جو کہ مضبوط احاطے میں موجود ہو, چار دیواری کے اندر ہو. اسی طرح عقل انسانی کو بھی ہجر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی انسان کو نفسانی بے اعتدالیوں سے روکتی ہے, اور نفسانی بے اعتدالیوں میں انشاءاللہ اس کی نشاندہی آنے والی آیات میں کی جائے گی. ان معنوں کے بعد اگر ہم ایک ایک لفظ پہ آئیں تو آپ دیکھیں, جیسے کہ فجر کے بارے میں میں نے بتایا کہ اس سورے میں 5 قسموں کی بات کی گئی ہے. فجر وہی وسیع شگاف ہے, صبح کے نور, شب کی تاریکی میں شگاف ڈال دینا, رات کے ختم ہونے کا اور دن کے آغاز کا اعلان فجر ہے, نورانیت اور شفافیت کو بھی فجر کہتے ہیں, فجر کے معنی صبح کی سفیدی جو کہ یقیناً عظمت پروردگار ہے. یعنی کہ فجر ایک اتنی اہم, ایک اتنا اتنا اہم نقطہ ہے، اتنا اہم عظمت پروردگار کی ایک ایسی نشانی کہ پہلی قسم جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے فجر کی کھائی ہے. اور یہ انسانوں اور تمام زمینی موجودات کے لیے نور کی حاکمیت کے آغاز اور ظلمت کے خاتمے کا بھی نقطہ بھی ہے. اس کے علاوہ نیند اور سکوت کا اختتام اور حرکت کا آغاز بھی فجر ہے. میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی فجر کے اور مصادیق کیا ہو سکتے ہیں ہماری زندگی میں اگر کوئی بیان کرے.
جی بڑا عمدہ سوال ہے کہ فجر کے کیا مثالیں اور مصادیق ہو سکتے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فجر کیا ہے، فجر کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، اس کے بعد 10 راتوں کی، اور اس کے بعد جو پرستاک کی، اس کے بعد وہ رات جب جانے لگتی اس کی قسم کھائی ہے. ایسے میں فجر کا آغاز کیا جا رہا ہے، فجر کے مثالیں آپ سے پوچھی جا رہی ہیں. جی بسم اللہ بتائیں.
جی ڈاکٹر جاوید حسن آپ بیان کریں.
جی السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی فجر وسیع مصادیق اور مفاہیم رکھتے ہیں. کسی بھی عمل خیر کا آغاز کیا جائے، کسی بھی ظلمتوں سے جب نور کی طرف آ جائے، کوئی بھی ایسا عمل جو نامناسب ہو اس کو آپ مناسب انداز سے کرنا شروع کر دیں، تو یہ فجر کے مصادیق ہو سکتے ہیں. تو فجر ایک بہت بڑا ایک استعارہ بھی ہے اور ایک بڑی تشبیہ بھی ہے، اور ایک ایسا ایک لفظ ہے جو کسی بھی کار خیر، کسی بھی عمل خیر کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے. شکریہ.
ماشاءاللہ. کوئی اور بیان کرنا چاہے گا؟
جی خواہر ضلع ہما نے ہینڈ ریز کیا تھا، اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ کر سکتی ہیں.
جی السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی فجر خدا نے ہمیشہ اسی چیز کی قسم کھائی ہے کہ جو نایاب ہے، جو انسان خلق نہیں کر سکتا، اور جو ایک خاص چیز ہوتی ہے. ایسے فجر بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے حق سے باطل کی طرف، کیسے رہائی کی طرف، امید کی طرف جانا. اور صبح جیسے اب فجر جب پھوٹتی ہے، صبح کا ٹائم جب آتا ہے، تو ہم لوگ ایک امید کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. تو اس لیے یعنی کہ ہر نئی امید، نئی کرن لے کے کسی چیز کا آغاز کرنا، اور اگر کوئی برائی کی طرف تھا تو وہ نیکی کی طرف آتا ہے. اور ایسی اگر ہم لوگ حق باطل کی طرف سے تو حق کی طرف آتے ہیں. یہ سب چیزیں مصادیق جو ہیں فجر کے میں آتے ہیں.
بہترین. جی بسم اللہ جاری رکھے خار، آپ بہترین مصادیق بیان کیے گئے
ماشاء اللہ. اور کوئی بیان، کسی کا جواب لیں؟
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی اگر فجر کو مشکلات کا انجام، جیسے اندھیری رات کے بعد کو ہم گناہوں سے تشبیہ دیں، تو مشکلات کے انجام اور آسودگی کے آغاز کو بھی فجر کہا جا سکتا ہے.
جی خان جاری رکھیں آپ آگے.
جی جی جس طرح آپ لوگوں نے سب نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. اس سے اگر ہم طول تاریخ میں دیکھیں تو سب سے بڑا، جو سب سے واضح فجر تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ نبوت کے عہدے پہ آنا، اور اس جاہلیت میں، یعنی اس کو اتنا دور جاہلیت تھا، اس میں آپ کی ذات کا طلوع ہونا اس فجر کا ایک مصداق ہے. اور اس کے علاوہ اگر ایک بہت ہی واضح مصداق ہم دیکھیں تو ہم دشت کربلا میں عاشورہ حسینی کا قیام بھی، کیونکہ اس وقت تک بنی امیہ کے مظالم پردوں میں تھے، اور اس قیام کے بعد جو ہے وہ کھل کر ان درندہ صفت لوگوں کے حقیقی چہروں کو بے نقاب کر دیا ہے امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے. تو یہ بھی طول تاریخ میں فجر کے مصادیق ہیں. اب ہم اور آگے بڑھیں تو آج کل کے دور سے اگر ہم لیں تو عصر حاضر میں انقلاب اسلامی بھی فجر کا ایک مصداق ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ خواہر نے بھی بیان کیا اور دیگر برادران نے، تمام لوگوں نے، کہ بیداری کا وہ شعلہ جو گناہگاروں کے تاریک دل میں ظاہر ہوتا ہے اور انہیں توبہ کی دعوت دیتا ہے، وہ بھی فجر ہے. ہمارے دل میں توبہ کا خیال آنا بھی ایک فجر ہے جو ہمیں تاریکی سے نکال کے روشنی کی طرف لانا چاہتا ہے. دوسری آیت کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ولیال عشر، یعنی کہ وہ 10 راتیں، وہ 10 راتیں جو کہ عمومی طور پر اس آیت کے اس میں دیکھا جائے، پیرائے میں دیکھا جائے، تو ذوالحج کی دس راتیں ہیں جو کہ یقینی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے سیاسی اور عبادتی عظیم ترین اور نہایت ہی متاثر کرنے والے اجتماعات کی گواہ ہیں، کیونکہ وہاں پر تمام مسلمان ایک ساتھ اکٹھا ہو کر بہت ساری حدود و قیود سے نکل کر ایک مسلمان ہونے کے نام پہ اکٹھا ہو کر ایک اجتماعی عبادت کو سر انجام دیتے ہیں، اور یقیناً کہ توحید کی ایک عالم مثال وہاں پہ نظر آتی ہے. یہ دس راتیں جو ہیں کہیں کہیں جو ہے وہ ماہ مبارک رمضان کی دس راتوں سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے، جس میں شب قدر ہے. اس کے علاوہ لیال عشر کو محرم کی ابتدائی دس راتوں سے بھی، کیونکہ دیکھیں جہاں جہاں بھی کسی تاریکی کے بعد روشنی یعنی کہ آنے کا ہے، وہاں کو ہم یہ اس میں جو ہے ڈفرینٹ مفسرین نے جو ہے وہ اس کو سے اس کی تفسیر بیان کی ہے. لیکن یہ دس راتیں خواہ کوئی بھی ہوں، یعنی کہ اگر ہم ان کو ذی الحج کی آنے والی آیات اس کو بہت کلیئر کر دیں گی کہ یہ کون سی دس راتیں ہیں، اگر ہم اس کو اس میں دیکھتے چلے جائیں گے، چاہے ماہ رمضان کی آخری کی دس راتیں ہوں، چاہے ان سب راتوں کی اہمیت کی دلیل یہ ہے کہ خدا نے اس کی قسم کھائی ہے. اور یقیناً کہ انشاءاللہ ہمارے بھی ہمارے سامنے ہیں بالکل یہ دس راتیں، خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں موجود جو تاریخی ہے اس سے روشنی کی طرف آ سکیں انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. والشفع والوتر، یعنی کہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے؟ جفت اور طاق سے مراد اگر ہم اس سے پہلے والی آیت کی طرف جائیں تو جیسے کہ ذی الحج کے دس دن ہیں، تو دسویں ذی الحج یعنی کہ عید کا دن، اور نویں ذی الحج یعنی کہ عرفے کا دن. اور اس کے علاوہ اگر اسی چیز کو ہم ذہن میں رکھیں تو پہلی والی آیت اور واضح ہو جاتی ہے کہ جو دس راتوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ ذی الحج کی ہی دس راتیں ہیں. اور مناسک حج کا ہم سب کو معلوم ہے کہ 9 اور 10 ذی الحج کو اہم ترین جو حصہ ہے وہ انہی دو دن میں اور راتوں میں ادا کیا جاتا ہے. یہاں پر نمازیں بھی ہو سکتی ہیں کچھ روایات کے مطابق کہ جفت اور باستاق ہیں. اور کیونکہ ہم جب کائنات کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو تمام نظم و ضبط اور حساب و کتاب کی بنیاد ہی عادات کے اوپر ہوتی ہے، تو جفت اور طاق عمومی طور پر یہ بھی لیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام یہی عادات تمام نظم و ضبط اور حساب و کتاب کی بنیاد ہیں. اس کے علاوہ وہ لیلی اذا یسر، اگر ہم چوتھی آیت کی طرف آتے ہیں تو گویا رات، یعنی کہ یہاں پر جو خوبصورت اس چوتھی آیت کے ترجمے پہ اگر ہم ذکر کریں، اور رات کے جبکہ وہ دن کی روشنی کی طرف حرکت کرتی ہے، یعنی رات ایک وجود رکھتی ہے، رات جو ہے وہ حس و حرکت رکھتی ہے جو کہ روشنی کی طرف جاتی ہے. کس قدر خوبصورت بات ہے اور کس قدر اچھی تشبیہ ہے، یہ کس قدر پرکشش ہے کہ گویا رات ایک زندہ وجود ہے. ہمیں تو اب تک یہ لگتا ہے کہ رات کا مطلب ٹھہر جانا، بالکل کچھ نہ ہونا، سب چیز کا رک جانا، لیکن رات ایک ایسا وجود ہے جو کہ حس و حرکت رکھتا ہے اور جو ہم چاہیں نہ چاہیں وہ آہستہ آہستہ روشنی کی طرف جاتا ہے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس رات کی جو حرکت ہے اس سے کس قسم کی دن کی طرف رجوع کرتے ہیں یا جاتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے انشاءاللہ. اچھا، اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے اس بات کا کہ دیکھیں تاریکی ویسے تو عمومی طور پہ اندھیرے کو وحشت سے تشبیہ ہم عموماً اپنی زندگی میں دیکھیں تو جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں پہ وحشت ہمیں محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ وہ اندھیرا ہے جو کہ رکا ہوا ہو. اس آیت میں جس اندھیرے کی بات کی گئی ہے، جس رات کی تاریکی کی بات کی گئی ہے، وہ تاریکی رکی ہوئی نہیں ہے، وہ نور کی طرف جا رہی ہے، یعنی کہ وہ بتدریج خود کو دن سے تبدیل کر رہی ہے. اور ہم سب بھی انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان میں ہماری زندگی کی رات کو حرکت والی رات قرار دیں اور جلد ہمارے لیے فجر کو نمودار کریں انشاءاللہ. اسی آیت میں اگر آگے بڑھتے ہیں تو لیل سے مراد راتیں لیں تو گزشتہ آیات کی روشنی میں یہاں مراد عید قربان کی رات ہو سکتی ہے، جس میں دنیا کے گوشت کنار سے جمع والے ہونے والے حجاج اکرام میدان عرفات سے مشعر الحرام کی طرف حرکت کرتے ہیں، رات کھلے آسمان تلے گزارتے ہیں اور فجر کے بعد منا روانہ ہو جاتے ہیں. تو یعنی کہ اگر پہلی آیت سے لے کر اب یہ چوتھی آیت تک ہم آئے ہیں پہلی فضا کی، تو اب ہماری چیزیں کلیئر ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ یہ بات ذی الحج کی دس راتوں کی ہو رہی ہے. اور اس کے بعد بہرحال رات کسی بھی معنی میں ہو، یعنی کہ عمومی طور پر ہم یہ کہیں کہ ایک ایسی گناہوں کی رات، ایک گناہوں کی تاریکی جس سے ہم نور کی طرف آ رہے ہیں، یا ہم نو اور دس ذلحجہ، ہم ذلحجہ سے اس کو تشبیہ دیں، یہ رات جو ہے وہ عظمت الہی کی نشانی ہے اور عالم ہستی کے اہم موضوعات میں سے ہے. پانچویں آیت کی طرف جب ہم آتے ہیں تو ان چاروں قسموں کے بعد، یعنی کہ صبح کی قسم، دس راتوں کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، اور رات کی جبکہ دن کی طرف روشنی کی طرف حرکت کرتی ہے، قسم ہے کہ تیرا پروردگار ظالموں کی دکھات میں ہے. پانچواں کہہ رہے کیا جو کچھ کہا گیا ہے اس میں صاحبان عقل کے لیے اہم قسم نہیں ہے؟ کوئسچن یہاں پر پھر میرا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں کیا اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانی موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟
جی آپ جواب چیٹ باکس میں بھی لکھ کے سینڈ کر سکتے ہیں.
کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے؟ اگر
جی جی شان زہرا کا مائک انمیوٹ کیجیے گا.
السلام علیکم.
علیکم السلام.
جی آپ کا سوال یہی ہے نا کہ جو قسمیں کہی گئی ہیں اور اس کے بعد جو ہجری کا ذکر کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟
جی بالکل، ان قسموں میں کیا نشانیاں ہیں صاحبان عقل کے لیے جو آخری آیت میں کہا جا رہا ہے نا؟
جی ہاں، یہ جو قسم ہے صاحبان عقل کے لیے کیا نشانیاں ہیں؟ جیسا کہ آپ نے وضاحت کی ہے کہ یہ قسمیں فجر جو ہے اس کی قسم، مثلا فجر کیا ہے اور اس طرح، اور یہ دس راتیں کیا ہیں، یہ ذیلحج کا آپ نے تفصیل سے بیان دیا ہے، یہ عاشورہ حسینی بھی ہو سکتا ہے، عصر حاضر، انقلاب، اس کے علاوہ محرم کی دس راتیں یہ بھی ذکر ہے، اور نویں عرفے کا دن اور عید کا دن یہ بھی ذکر ہوا ہے. اچھا اس میں جو چوتھی آیت کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ رات چلتی ہے جس سے حرکت رکھتی ہے، یعنی اندھیرے سے انسان کو وحشت ہوتی ہے، لیکن یہ رات جو چلتی ہے، سانس لیتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اندھیرا کون سا اندھیرا ہے جس سے ہمیں وحشت ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک خدائی نظام ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں کہ دن رات مسلسل آتے جاتے ہیں آگے پیچھے، اس کا مطلب ہے کہ رات چلتی ہے اور دن میں تبدیل ہوتی ہے، یعنی فجر ہوتی ہے، ظلمت دور ہوتی ہے، تاریکی دور ہوتی ہے اور صبح نمودار ہوتی ہے. تو یہ صبح ہماری ہدایت کی صبح بھی ہو سکتی ہے اور مختلف جیسے کہ آپ نے بتایا ہے. تو سوال میرا اس وقت یہ ہے کہ وہ اندھیرا جس سے وحشت ہوتی ہے اس سے کیا مراد ہے؟
یقیناً کہ خواہر وہ ہمارے گناہوں کا اندھیرا ہے، ایسے گناہ کہ جن کو ہم کرتے ہیں اور ان پر ثابت رہتے ہیں، یعنی کہ ہم نہ توبہ کی طرف جاتے ہیں نہ ان سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر اس میں یہی ایک امید ہے کہ اگر وہ تاریکی، یعنی ایون وہ گناہوں کی تاریکی بھی اگر ہے بھی زندگی میں، تو وہ اتنی وحشتناک نہیں ہوگی اگر وہ رکی بھی نہ ہو، وہ رفتہ رفتہ نور کی طرف جائے. لیکن اگر وہ تاریکی رکی ہوئی ہے گناہوں کی، تو وہ ہمارے لیے وحشت کا سبب بنے گی. اور یقیناً کہ آنے والی آیات میں ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ وحشت ہماری آخری سانس تک قائم رہے تو پھر انجام بخیر کی امید نہیں کی جا سکتی. تو اس وجہ سے کہ جی
میرے خیال سے بہت خوب بہترین اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے. اور
جی جی دوسری فضا ہماری آیت نمبر 6-14 ہیں. میں ترجمہ جلدی سے پڑھوں اور پھر اس کے بعد ہم الفاظ بانے پاتے ہیں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جس کی نظیر کسی ملک میں نہیں بنائی گئی، اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ ان لوگوں نے ملکوں میں سرکشی کی اور ان میں کثرت سے فساد پھیلایا، بس آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، یقیناً آپ کا رب طاقت میں ہے. اس میں اگر ہم دیکھیں علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا، ذات العماد بلند ستونوں والے دراز قد البلاد، البلد کی جمع یعنی شہروں، جو آب ہوں انہوں نے تراشا، صخر چٹانوں، واحد صخرہ سخت پتھر یا چٹان، واد وادی، ذل اوتاد میخ والے، تغاؤ انہوں نے سرکشی کی وہ حد سے گزر گئے، طغیان کے معنی نافرمانی میں حد سے تجاوز کرنا کہیں، فساد فساد خرابی بگاڑ، کسی چیز میں اعتدال سے تجاوز کر جانا، سب اس نے برسایا اس نے انڈیلا، سوت عذاب عذاب کا کوڑا، چمڑے کا کوڑا بنا بٹا ہوا چمڑا جس کے ساتھ پیٹا جاتا ہے، میرے سواد گھات کی جگہ گھات۔ اب ان آیات میں اگر ہم دیکھیں ان الفاظ معنی کے اوپر غور کریں تو یقیناً کہ اس میں خدا نے کچھ ایسی قوموں کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں سے ایک قوم قوم عاد تھی، وہ تمام قوم اور وہ تمام افراد جیسے کہ فرعون کا ذکر اس میں ہوا ہے کہ جو عظیم قوت کے مالک تھے، یعنی کہ ذکر ایسی قوموں کا ہے کہ جو عظیم قوت کے مالک تھی، اور انہوں نے اس ذکر کرنے کے دو یہاں پہ مقصد نظر آتے ہیں، ایک تو یہ کہ یہ ذکر اس وجہ سے ہو کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، ہم یا اس وقت جو بھی یہ سورہ نازل مشرکین مکہ کے لیے بھی دیے کہ وہ اسے سبق حاصل کریں، خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ دوسرا ایک اور بھی پہلو ہے، ایک پہلو یہ ہے کہ جو مظلومین جہان ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ظلم کرنے والے آخر کار خدا کے شکنجے میں آتے ہیں، خدا ان سے بہترین بدلہ لے گا اور ان کے لیے کسی قسم کی مایوسی کا باعث نہ بنے یہ بات کہ ظلم کرنے والے اس قدر ظالمین موجود ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کے معاملات نہیں ہیں۔ تو قوم عاد کے افراد بھی ہم جیسے کہ جانتے ہیں، بہت پڑھ چکے ہیں قوم عاد اور قوم سمود میں کہ افراد بہت ہی بلند قامت ہوا کرتے تھے، بہت جنگجو شمار تھے، ان کی بہت ہی سرسبز و شاداب زمینیں تھیں، باغات بہت پربہار تھے، بڑے بڑے محل تھے، لیکن ساتھ میں کون سی ایک ایسی ان کے اندر عادت تھی، وہ ان کا متکبر ہے جس نے انہیں جو ہے وہ سزا کا مستحق قرار دیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو قوم سمود کی بھی بات ہوئی ہے اس میں، اس کے علاوہ میخوں والا فرعون، یعنی کہ فرعون کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب کسی شخص پر غضبناک ہوتا تھا تو اس کو یہ سزا دیتا تھا کہ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں میخوں سے باندھ دیتا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں میخیں گاڑ دیتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ اچھا، اس کا ایک وہ بھی ہے کہ جب فرعون کی بھی حضرت آسیہ کو حضرت موسیٰ پہ ایمان لے آئیں تو انہیں بھی یہی سزا دی گئی اور شہید کر دیا گیا تھا۔ تو یہ آیات جو ہیں آیت نمبر 6 سے لے کر اور 14 تک، یہ تمام کے تمام ہمیں تاریخ میں ہونے والے ان تمام کے تمام بہت ہی طاقتور قوموں اور طاقتور انسانوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے، اپنے غرور کی وجہ سے انہوں نے فساد پھیلایا اور پھر ہمارے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا، اور یقیناً آخری جو ہے یقیناً آپ کا رب طاق میں ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہم آخری کوئی کریں انا ربک لبالمرصاد، تو قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون زیادہ تر وسائل و طاقت کے ساتھ سرکشی اور فسادی تھے۔ یہ جو آخری والے آیت ہے، یعنی کہ یقیناً تیرا پروردگار کمین گاہ میں ہے۔ اچھا، یہ جو کمین گاہ ہے یہ ایک ایسی جگہ کا نام ہے، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر جو ہے وہ کچھ افراد مجبور ہوں کہ کسی گزرگاہ سے گزرے اور کوئی شخص اس گزرگاہ میں ضرب لگانے کے لیے آمادہ و تیار ہو۔ اس ساری گفتگو میں اس طرف اشارہ ملتا ہے کہ گمان نہ کرو کہ کوئی شخص عذاب الہی سے بچ سکتا ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور جس وقت وہ ارادہ کرے ان کو سزا دے سکتا ہے۔ نہیں، یہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا یہ کہنے جا رہے کہ مطلب کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ایک وقت آنے پر کہ جب ظلم سے حد سے بڑھ جاتا ہے، خدا جب چاہے اس پہ وار کر سکتا ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔
میں یہاں پہ ایک سوال لینا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیں،
جی جی،
بہت خوبصورت آپ نے اس بنیادی لفظ میں ساتھ کی بات کی. میرا سوال ہے اور ایک ہی سے ہم جواب لے پائیں گے, وقت نہیں ہے, آیا ہماری زندگی میں بھی میساد کا لفظ موجود ہے؟ ہمارا اس میساد کے ساتھ کیا تعلق ہے, اور اس لفظ میساد کے ساتھ ہم کیا اس اپنے لیے زندگی میں جو ہے عاقبت اور انجام کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اپنی؟ بسم اللہ, اگر کوئی بات کرنا چاہیں, اگر ایک
منٹ نورین آپ بیان کیجیے
انشاءاللہ. اس کے بعد اگلے حصے کی طرف ہم آگے بڑھیں گے جو بہت بنیادی ہے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی یہاں پہ میں ان شارٹ بیان کرنا چاہوں گی کہ یہ کہا ہے کہ جو سرکش ہیں جنہوں نے طغیانی کی تاغو فل مرساد, ان کی تاک میں پروردگار عالم ہے. تو اس کا سب نے کہا کہ ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے, تو ظاہر ہے پروردگار عالم یہاں پہ صرف یہ نہیں بتا رہا کہ جو فرعون نے سرکشی کی, جو سمود نے, جو آد نے, جو جنت بنانے والے ارم نے سرکشی کی, تو ان کی تاک میں پروردگار بیٹھا رہا. اٹس مین کہ جب بھی ہم اپنے دین کی لمٹ اور چار دیواری سے باہر نکل جائیں.
مائک ان کا بند ہو گیا, اگر کھول سکے آخری جملہ وہ بیان کرنی تھی.
جی سوری, میں نے کہا کہ جیسا اگر ہم ان دین کی چار دیواری سے باہر نکل جائیں کسی بھی پہلو میں, طغیانی کرنے لگے جس کی ہمیں دین نے اجازت نہیں دی, ہم اس میں داخل, اس سے خارج, اس کی طرف بڑھ جائیں,
یعنی
تو پروردگار عالم ہماری
بھی انسان اگر جو صاحب ہجر نہ رہے تو ایسا کرتا ہے,
جو طغیانی کی طرف چلا جائے اور جو صاحبان ہجر کے اپوزٹ ہے جو کہ, تو پروردگار ہماری بھی تاک میں ہے یقیناً, کیونکہ ہمیں قرآن میں یہ واقعات بتانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اگر صاحب ہجر رہو گے, اپنی لمٹس میں رہو گے, حدود و قیود میں رہو گے تو تم کامیاب ہو, اگر طغیانی کی طرف چلے جاؤ گے, اپنی لمٹس سے باہر نکل جاؤ گے, تو تمہاری تاک میں پروردگار عالم بیٹھا ہو سکتا ہے.
بہترین, بہت خوب. اب چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف. بہترین بیان کیا آپ نے.
جی تیسری فضا آیت نمبر 15-20 تک ہے, اور میں کوئکلی اس کا ترجمہ پڑھوں اور آگے بڑھوں. مگر جب انسان کو اس کا رب آزما لیتا ہے, پھر اسے عزت دیتا ہے اور اسے نعمتیں عطا فرماتا ہے, تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے. اور جب اسے آزما لیتا ہے اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی ہے. ہرگز نہیں, بلکہ تم خود یتیم کی عزت نہیں کرتے اور نہ ہی مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو, اور میراث کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو, اور مال کے ساتھ جی بھر کر محبت کرتے ہو. اس میں اگر الفاظ کے معنی ہم دیکھیں تو اہم ترین الفاظ دو ہیں اس میں, میں اسی پہ رہوں کہ ابتلا, یعنی اس نے آزمایا, ازا کی وجہ سے ترجمہ ہوگا وہ آزماتا ہے. ابتلا کسی کا امتحان کرنا, اس کے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں, کسی شخص کی حالت کو جانچنا اور اس سے پوری طرح باخبر ہونا, یا دو اس کی اچھی یا بری حالت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا. اور جب اس کی نسبت خدا سے ہو تو دوسرے معنی مراد ہوتے ہیں, یعنی اس شخص کی خوبی یا نقص کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اہانن پہ اگر میں آ جاؤں کوئکلی, یہ دوسرا لفظ جو امپورٹنٹ ہے, اس نے مجھے ذلیل کر دیا. اس کا استعمال بھی دو طرح سے ہوتا ہے, یعنی انسان کا کسی ایسے موقع پر نرمی کا اظہار کرنا جس میں اس کی سبکی نہ ہو, قابل ستائش ہے, جس طرح قرآن مجید میں سورہ فرقان میں عباد الرحمان کی چال کے لیے ہونا کا لفظ آیا ہے, ہان بمانے ذلت و رسوائی اور سبکی کے آتا ہے. یہاں دوسرے معنی مراد ہیں. لا تکرمونا, تم عزت نہیں کرتے, لا تحاظونا, تم آپس میں ترغیب نہیں دیتے, مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو, جو فقر و ناداری کا شدید طریقے سے مارا ہوا ہو, تاکلون تم کھا جاتے ہو, تو راس وراثت کا مال یا میراث جمع جی بھر کر بہت زیادہ. اچھا اس میں اگر ہم دیکھیں کہ گزشتہ آیات کے بعد جو سرکشی کرنے والوں کو خبردار کر رہی تھی, گزشتہ آیات میں ہم نے دیکھا کہ سرکشی کرنے والوں کو خبردار کر رہی تھی اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرا رہی تھی, زیر بحث آیات میں مسئلہ امتحان کو پیش کیا گیا ہے جو ثواب اور عقاب الہی کا معیار ہے اور انسانی زندگی کا اہم ترین مسئلہ شمار ہوتا ہے. قابل توجہ بات یہ ہے کہ ابتدا میں کہتا ہے کہ خدا اسے مورد اکرام قرار دیتا ہے, لیکن آیت کے ذیل میں ہے کہ انسان خود کو مورد اکرام دیکھتا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ خدا ہمیں کرم کے قابل قرار دے, خدا ہمیں کرم کے قابل قرار دیتا ہے یہ بہتر ہے, یہ اکرام ہی ہے خدا کا, لیکن دوسری چیز کی مذمت ہو رہی ہے جہاں پہ انسان خود کو مورد اکرام خدا دیکھتا ہے اس کی مذمت ہو رہی ہے. یعنی کہ دوسرا اکرام بارگاہ خدا کے قرب کے معنی میں ہے, لیکن جس وقت امتحان لینے کے لیے اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل و خوار کر دیا, نا امیدی اسے ہر طرف سے گھیر لیتی ہے اور وہ اپنے پروردگار سے رنجیدہ اور ناخوش ہو جاتا ہے. یہ تمام وہ عمومی طور پر ہمارے رویے ہیں جو ہم اب بھی دیکھ سکتے ہیں کہ خدائی آزمائش کبھی نعمت کے ذریعے اور کبھی انواع اقسام کی مصیبتوں کے ذریعے ہوتی رہتی ہے ہماری, لیکن ہم کبھی کبھی خدائی آزمائش کو سے جو ہمارا وہ جو استاد نے کہا تھا کہ ہمارا جو لب و لہجہ ہوتا ہے خدائی آزمائش کو جواب کو لینے کا یا اس کا جواب دینے کا وہ مناسب نہیں ہوتا. ہونا یہ چاہیے کہ جب ہمیں نعمت بنے ملے نعمت کا حصول ہو تو نہ ہم غرور کریں اور نہ مصائب ہمیں مایوسی اور ناامیدی کا سبب بنے. لیکن ایسا کون سا انسان ہوتا ہے, کم ظرف انسان وہ ہوتا ہے جو دونوں حالتوں میں مقصد آزمائش کو بھول جاتا ہے. یہاں پر ایک سوال میں استاد محترم کی اجازت سے کرنا چاہوں گی کہ مقصد آزمائش کیا ہے بیسیکلی, خدا کیوں بندوں کو آزماتا ہے, یعنی کہ کبھی نعمت دے کر اور کبھی
روزی کو تنگ کر کے, اور ہم اس آزمائشوں میں کیا کیوں ایسا لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں
جی,
اور امتحان کیوں دیتا جی, ایک کسی ایک سے لے لیتے ہیں کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے.
ضرور
جی جی, خواہر اطرت کاشف آپ بیان کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری سمجھ کے مطابق بیسیکلی ہماری معرفت الہی کی کمی ہوتی ہے کہ جو ہمیں پروردگار کی رضا اور اس کی ارادے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے, اور اگر دیکھا جائے تو جیسے امام حسن علیہ السلام نے انا للہ وانا الیہ راجعون رزن بقضائی وتسلیم الامر کا کلمہ ادا کیا تھا کیونکہ معرفت الہی کی انتہا پہ تھے وہ, تو ہمارے اوپر جو پریشانی آتی ہے ہمیں اس کا مقصد ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہماری اپنی نادانی اور جہالت ہے اور معرفت الہی کی کمی ہے میرے نزدیک. اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان بڑھانا چاہتا ہے, ہماری ثابت قدمی بڑھانا چاہتا ہے, ہمارا صبر بڑھانا چاہتا ہے, اس لیے وہ ہمیں ان تھوڑی سختیوں سے گزارنا چاہتا ہے تاکہ ہمارا ایمان کامل ہو, اور ہم اشرف المخلوقات کو جو ٹائٹل ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے پروردگار چاہتا ہے کہ ہم بہتر سے بہتر ہوں.
بہت اچھا بیان کیا, زبردست. اب میرا خیال اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں, اگلی فضا جو ہماری ہے اس کی طرف چلتے ہیں. جی بسم اللہ.
جی جی, چوتھی فضا ہماری آیت نمبر 21 تا 26 ہے.
ہاں, اس میں بھی ایک چیز وہ رہے گی وہ جو کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کا احترام نہیں کرتے ہو.
جی 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 آغا, میں اسی پر
آنا چاہوں گا.
ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم نے یہ بات تو کر لی کہ کسی نعمت کا ملنا یا نعمت کا دور ہو جانا جو ہے وہ نہ قرب خدا کے طور پہ لیا جا سکتے, بلکہ معیار ہمیشہ ایمان اور تقوی ہی ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو چار اہم آزمائشوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ صرف آیت نمبر 17 میں قابل توجہ بات یہ کہ یتیموں کو کھانا کھلانے کی بات نہیں کرتا بلکہ اکرام ہوتا. ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیت نمبر 17 میں اگر ہم دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ جیسا تم نے خیال کیا, بلکہ تم یتیموں کا احترام نہیں کرتے. سوچنے کی بات ہے, یتیم کو یوزلی ہم جب معاشرے میں بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یتیم کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے, اس کی معاشی ضروریات پوری کرنے کی ضرورت ہے. یا خدا کہہ رہا ہے کہ اس کو اکرام و احترام کی بات کر رہا ہے, اس لیے کہ یتیموں کا سلسلہ صرف بھوک کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا, احترام سے محرومی. یتیم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے وہ شفقت دور ہو گئی جو کہ اس کے باپ کی موجودگی میں جس سے اس کو جو اس کے ساتھ تھی. تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اس کی معاشی ضروریات پوری کرنی ہے بلکہ اہم جز اکرام و احترام ہے. اس کے بعد تحظونا آیت نمبر 18 میں حس کے مادے سے ہے جو کہ مسکین کو کھانا کھلانا, یہاں پر بھی اسی طرف ہے تحریص و ترغیب کے معنی میں ہے. یعنی کہ صرف کھانا نہیں کھلانا بلکہ ایک دوسرے کو اس کار خیر کا شوق دلائیں. یعنی کہ قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ انفرادی بات نہیں کرتا, وہ یہ چاہتا ہے کہ طریق جو وہ بتا رہا ہے معاشرہ کے وہ پورے معاشرے میں ایک فضا پیدا کر دیں, ایک ایسی وسعت پیدا ہو جائے. قرآنی فضا, قرآن کی فضا اتنی وسعت پیدا کر لے اور اتنی وسعت سے پھیلے قرآنی فضا کہ ہمارے معاشرے میں ہم نہ صرف خود بلکہ ہمارے ارد گرد کے تمام لوگ اس کار خیر میں جو ہے وہ شوق سے حصہ لیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, ہم یہ دیکھتے تو رہتے کہ یتیم, ہمیں بھی یہ کہا جاتا ہے, ہم یہ پڑھتے بھی ہیں, بلکہ اس ایک سورہ میں نہیں بہت ساری سورہ میں ہے. اس کے بعد آگے اگر ہم چلے جائیں تو ایک اور بہت ہی اہم اس معاشرے کا ہمارا میراث کا مال, یعنی کہ اس میں شک نہیں کہ اس مال کا کھانا جو شرعی میراث کے طور پر کسی شخص کو پہنچے برا نہیں ہے, یہاں مراد اپنے اور دوسروں کے حق کو جمع کر لینا ہے. زمانے جہلیت کے عربوں کی حالت یہ تھی کہ وہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے, اور کیوں محروم کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا ہوتا تھا کہ عورتیں اور بچے کمزور ہیں, وہ اپنے حق کے لیے خود کھڑے نہیں ہو سکتے, کچھ کہہ نہیں سکتے, تو ان کو حق سے محروم کر دیا جاتا تھا. جو طاقتور ہوتا تھا وہ اپنا حق لے لیتا تھا, لیکن بچے اور عورتیں کیونکہ کمزور ہوتے تھے, کمزور سمجھا جاتا تھا, تو وہ اپنا حق نہیں لے پاتے تھے. یعنی کہ یہ سب کون کرتا ہے کہ جو یتیم کو کھانا احترام نہیں کرتا, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, میراث کا مال دوسروں کو کھا جاتا ہے؟ یقیناً کہ صرف ایسا ہی شخص کر سکتا ہے جو کہ متاع دنیا کا عاشق ہو, جس نے اپنا تمام تر توجہات دنیا کے مال کی طرف رکھی ہوئی ہوں. یقیناً وہ شخص جو مال دنیا سے ایسا لگاؤ رکھے وہ اس کے جمع کرنے کے وقت جائز اور ناجائز, حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتا. اس قسم کے شخص حقوق الہی کو بالکل تسلیم نہیں کرتا, یعنی میں کمی کا مرتکب نہیں ہوتا. اصلاً کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ سب کرنے کا آخری انجام کیا ہوگا, اس کی عاقبت کیا ہوگی, آگے جا کے اس کو کیا ملے گا. اس کو یہی دنیا کی زندگی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. استاد ہم چوتھی فضا کی طرف.
جی بڑی بنیادی چوتھی فضا ہے. بسم اللہ.
اگر ہم چوتھی فضا کی طرف جائیں جو کہ آیت نمبر 21 سے 26 تک ہے, تو ہرگز نہیں, میں ترجمہ تیزی سے پڑھوں, ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ہموار کی جائے گی اور آپ کا رب اور آپ کے رب کے حکم سے فرشتے سب در سب حاضر ہوں گے, اور جس دن جہنم حاضر کی جائے گی اس دن انسان متوجہ ہوگا, لیکن اب متوجہ ہونے کا کیا فائدہ ہوگا, کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا. بس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا اور اللہ کی طرح جکڑنے والا کوئی نہ ہوگا. اگر ہم اس میں الفاظ معنی کی طرف جائیں تو بہت تیزی سے دکت وہ کوٹ کر ہموار کر دی جائے گی, تذکرو وہ نصیحت حاصل کرے گا, ذکر نصیحت یا لیتنی اے کاش, قدم تو میں نے آگے بھیجا ہوتا, لی حیات یہ اپنی زندگی کے لیے, اسے کو وہ جکڑے گا, زنجیر میں جکڑنا یا رسی سے باندھنا, ساق جکڑ. یعنی ان مذمتوں کے بعد جو گزشتہ آیات میں سرکشی کرنے والوں, دنیا پرستوں اور دوسروں کے حقوق پر ہاتھ صاف کرنے والوں کی ہوئی تھی, ان آیات میں انہیں خطرے سے آگاہ کر رہا ہے کہ آخر کار قیامت آنے والی ہے اور حساب و کتاب اور جزا و سزا کا مرحلہ درپیش ہے. ضروری ہے کہ ہم سب خود کو اس کے لیے تیار کریں. دکا کا مطلب کوٹ کر ہموار کرنے والے ہیں. مجموعی طور پہ یہ تاکہ دنیا کے اختتام اور قیامت, یعنی کہ یہ جو آیات ہیں یہ دنیا کے اختتام کے بعد اصل زندگی کے آغاز, قیامت کے آغاز کے زلزلوں اور جھنجھوڑ دینے والی حوادث کی طرف اشارہ ہے. موجودات میں اس قسم کا تزلزل رونما ہوگا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور زمینیں ہموار ہو جائیں گی. قیامت کے پہلے مرحلے کے اختتام یعنی اس جہاں کی ویرانی کے بعد دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. سارے انسان زندہ ہو جائیں گے اور عدالت الہی میں ظاہر ہوں گے. اس وقت تیرے پروردگار کا فرمان آ پہنچے گا, فرشتے صف در صف حاضر ہوں. یعنی کہ یہ جو قیامت کے دن کی پوری منظر کشی کی گئی ہے, اس کی ابتدا بتائی گئی ہے, اور بتایا گیا ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں اس کی جو آیت ہے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 24, وہ کہے گا کاش اس زندگی کے لیے میں نے کوئی چیز بھیجی ہوتی. یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ کاش آخرت کے لیے کوئی چیز بھیجی ہوتی, زندگی کے لیے کوئی چیز بھیجی ہوتی اس نے یہ نہیں کہا. یعنی انسان یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنے موت کے بعد والی جگہ کے لیے کوئی چیز بھیجی ہوتی اس روز قیامت کے لیے.
یہ کیا وضاحت
کریں اس سے؟ جی استاد محترم, اس سے یہ ہے کہ اصل زندگی ہے ہی وہ, یہ دنیا میں ہم گزار رہے ہیں یہ زندگی ہے ہی نہیں, اصل زندگی ہے ہی وہ, یہ صرف امتحان گاہ ہے جہاں پہ ہم اس زندگی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو اس وجہ سے میں میرا جتنا وہ ہے, اگر اس کی کوئی اور بھی وضاحت کرنا چاہے تو.
بہترین بیان کیا, یعنی جو کچھ ابھی ہم کر رہے ہیں حقیقت وہ وہاں کے حوالے سے وہ اعمال بن رہے ہیں, تجسم اعمال کا ذکر.
بالکل
جی, بہت
خوبصورت. اس دن ہم سب اور اپنے ماضی پر نگاہ ڈالے گا وہ انسان اور بہت پشیمان ہوگا, لیکن یہ پشیمانی اس کو کوئی فائدہ نہ دے گی. کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا دن آ چکا کہ جہاں پر جیسے کہ استاد محترم نے کہا کہ اس کے اعمال کو جو ہے وہ اس کے سامنے جسم و جسمانیت کے ساتھ اس کے اعمال حاضر ہوں گے، وہ بہت آرزو کرے گا کہ پلٹ جائے، اپنے تاریخ ماضی کی تلافی کرے، لیکن واپسی کے دروازے بند ہوں گے. یہ وہ مقام ہے جہاں اس کی فریاد بلند ہوگی اور وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے اعمال صالح بھیجے ہوتے. یہ اس قدر خوبصورت پوائنٹ ہے کہ اپنی زندگی کے لیے، یعنی کہ اب تک ہم نے جو زندگی جتنی گزار چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ زندگی ہے، یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں، وہاں پہنچ کر اس کو ہم درک کر پائیں گے. اور خدا ہمیں توفیق دے گا انشاءاللہ کہ ہم اسی دنیا میں یہ درک کر پائیں کہ اصل یہ کار امتحان ہی ہے. اور اس دن کوئی بھی اس جیسا عذاب نازل نہیں کرے گا، یعنی ایک ایسا عذاب ہوگا جو کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کی کوئی اس قید و بند کی زنجیر کی مثال ہی نہیں ہے، اس کے عذاب کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے. آپ دنیا کا کوئی عذاب دکھا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کا عذاب اس جیسا ہوگا، کوئی بھی نہیں ایسا کیوں نہ ہو، جبکہ انہوں نے اس دنیا میں خدا کے مظلوم بندوں کو جتنا ان سے ممکن تھا قید و بند میں رکھا، ان کو سخت تکلیف پہنچائیں. جی
حصہ بڑا بنیادی حصہ ہے اور پھر پورا ایک نچوڑ ہے ان فضاؤں کے بعد، تو بسم اللہ آغاز کیجیے.
پانچ فضا کی ہم بات کریں تو آیت نمبر 27 سے لے کے 30 تک، تو اے سکون اور اطمینان یافتہ نفس، اپنے پروردگار کی طرف پلٹ جا اس حالت میں کہ تو بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے، اور میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جا اور میری جنت میں وارد ہو جا. اس میں اگر ہم الفاظ کے معنی دیکھیں تو مطمئنہ یعنی اطمینان پانے والی، مطمئن ارجی تو لوٹا، راضیہ راضی خوشی، مرضیہ جس سے راضی ہوا جائے پسند کیا ہوا، عبادی میرے بندے، جنتی میری جنت. کیا ہی پرکشش دل خوش کن اور روح پرور تعبیریں ہیں جن سے لطف و صفا اور اطمینان کی خوشبو آتی ہے. یعنی کہ اب جب آپ اس زندگی میں اپنے تمام امتحانوں پر، اپنے رویوں پہ غور کر چکے، اور یقیناً کہ آپ نے اپنی آپ صاحبان عقل میں اپنا شمار کروا چکے، تو پھر یہ تمام تعبیریں ایسے لوگوں کے لیے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگ جہاں پہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنی ابدی زندگی کے لیے کچھ بھیجا نہیں، تو وہاں پہ ان کے مقابل کچھ لوگ اس قدر نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہوں گی کہ رب ان کا خود استقبال کرے گا، رب ان کو خود کہے گا کہ تیرا تو اپنے رب سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، اور ثواب خداوندی کے تمام وعدوں کو اور اس سے زیادہ جتنا وہ تصور کر سکتا ہے وہ حقیقی طور پر دیکھے گا. یعنی کہ اس جس طرح یہ ہے کہ اس عذاب کا ہم نہیں کر سکتے، اس دنیا میں کوئی بھی ہمیں نہیں مل سکتا، یعنی کہ کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح اس کرم کا بھی نہیں مل سکتا. وہ جو ہوگا، وہ جو نفس مطمئنہ کی منزل پہ لوگ ہوں گے، ان کے اوپر کیے جانے والے کرم کا بھی کوئی مثل ہمیں یہاں اس دنیا میں نہیں مل سکتا کہ اتنا کرم کرے گا خدا یا اس قدر ان کے شامل حال ہوں گی، اتنی نعمات یا اتنی باقی. اور وہ کس قسم کا بندہ ہوگا؟ یقیناً کہ جس نے، ہم نے جیسے ہی کہا کہ صاحبان عقل ہوگا، شمار ہوگا اس کا، جس نے عبودیت کی حقیقت کو جانا ہوگا، جس نے خدا کے بندگان خاص کے دائرے میں قدم رکھا ہوگا، اور یقیناً کہ جنت کے علاوہ اس کے لیے کوئی جنت دوسری جگہ نہیں ہوگی. اور میری جنت میں داخل ہو جائے، یعنی کہ وہاں پہ میزبانی صرف خدا کی ہوگی، خدا کی ذات میزبان ہوگی. وہاں پر میری جنت میں داخل ہو جا کی تعبیر جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کا میزبان صرف اور صرف خدا ہوگا. اور کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ جیسے کہ شروع میں بیان ہوا تھا کہ ان کا بہت گہرا تعلق ہے شہداء کربلا امام حسین علیہ السلام سے، تو میں گزارش کروں گی کہ خواہر ثانیہ اس پہ اگر مزید کچھ کہنا چاہیں.
ضرور خواہر ثانیہ سے استفادہ کریں گے کہ اس قصورے کا تعلق جو
امام حسین
کے ساتھ
جی
بہت بہترین انشاءاللہ. بسم اللہ 10 منٹ استفادہ کرتے ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي هب لي حكما وأبصر المستبصرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی نشست میں, اور خوبصورت نشست کے جس کو سورہ فجر کو امام حسین کی سورہ بھی کہا جاتا ہے, اور ہمیں امام حسین کی اس سورہ سے کیا سبق مل رہا ہے. آیا ہم اس سورہ کو امام حسین کی ذات مقدس سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ فجر خود امام علی مقام علیہ السلام سے ارشاد کی سورہ کو کی فضیلت ایسی ہے کہ اس کو واجب اور اپنی مستحب نمازوں میں پڑھا جائے, کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. اگر ہم اس کی آخری آیات میں غور و فکر کرتے ہیں, یا ایہتن نفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, یعنی کہ خدا تعالی یہ آیات کب نازل کر رہے ہیں, یعنی کہ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام شب عاشور کے بعد عاشور کا دن ہے, اور امام حسین عالی مقام تمام اصحاب, تمام اولاد, حتیٰ کہ ہر شے کو قربان کر چکے ہیں خدا کی بارگاہ میں خدا کو راضی کرنے کے لیے. اور خود جب وہ وقت آیا کہ امام عالی مقام کا خود کا وجود رہ گیا, اور امام نے وہ بھی صرف کرنا چاہا اور کرنے کی جستجو میں کوشاں ہو گئے, اور اسی اثنا میں صدا آئی کہ یا ایہت النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, کے مار, یعنی کہ خدا تعالی اپنے بندے کو نفس مطمئنہ کی جو ہے سند دے رہا ہے. اگر ہم ایسا کہیں کہ امام حسین کو نفس مطمئنہ کا مصداق کہیں تو جو ہے مناسب رہے گا کہ ایسی شخصیت, ایسا نفس, ایسی نفس مطمئنہ کے مالک ہستی, کہ اگر ہم کلن جب امام حسین کو دیکھتے ہیں نفس روح و جسم کا مرکب ہے اور دل اس کا ایک عضو ہے, تو خدا تعالی نے جب اپنے بندے کو نفس مطمئنہ کی سند پر کی دلیل پر, یعنی یہ جو اس آیت کو اگر مولا سے جوڑیں, امام سے جوڑیں, تو جو ہے نہ مناسب نہ رہے گا کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام منزل اطمینان والا قلب, یعنی کہ جب ہم اس کو جوڑتے ہیں جناب ابراہیم کی وہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی سورہ 260 میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لَا يَطْمَئِنَّ قَلْبِي, یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ مجھے دکھا کہ یہ خدا آیا کیسے تم مردوں کو زندہ کرتا ہے, تو جناب ابراہیم نے اسی لیے خواہش کی, یعنی ہم اس کو کہیں گے خود جناب ابراہیم لایت میں ان نقل بھی کی منزل پر تھے, کہ جناب ابراہیم نے اطمینان قلب کی ان کو منزل چاہیے تھی, وہ اطمینان قلب کی منزل کو حاصل کرنا چاہتے تھے, خدا سے خواہش کر رہے تھے. اور جب یہ کہ یہاں نفس مطمئنہ سے مراد یہ ہے کہ مکمل نفس اطمینان بخش ہے, یعنی کہ امام حسین کی ذات, یعنی وہ نفس اطمینان بخش ہے, یعنی کہ یہ نفس میں روح بھی ہوتی ہے یعنی جسم بھی ہوتا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو امام حسین کا سراپا جو کلن یقین ہی یقین ہے, اور ایک ایسا نفس جو نفس مطمئنہ ہے, جب اس منزل پر پہنچا تو خدا تعالی نے یہ صدا بلند کی کہ اے نفس مطمئنہ کے مالک, یعنی کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا. یہ صدا کیسی صدا ہے, یعنی کہ خدا تعالی اس اگر ہم اس ابدی کو جوڑتے ہیں کہ اس کے بعد جو ابدی کو سمجھنے کے لیے سورہ اسرا کی طرف آیات نمبر جو کہ ایک ہے متوجہ کرتی ہے ہمیں, خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یعنی کہ جو نبی پاک علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج پر وہ گئے اور وہ ابدیت کی منزل پر تھے, یعنی کہ خدا تعالی نے جب کہا کہ اے میرے بندے, اے میرے اب میرے بندوں میں داخل ہو جا, اگر ہم اس کو جوڑیں یعنی خلیل اللہ کو اطمینان والا قلب چاہیے خلیل اللہ, اور اگر ہم اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد کریں, یعنی کہ ہم اگر ان تمام کو جوڑیں, ان تمام ہستیوں کو جوڑیں تو اور تو ذبح العظیم کے مصداق پائے ہیں امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام راضیتم مرضیہ کے جو ہے مصداق پائے ہیں کہ راضیتم مرضیہ خود بی بی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کے القابات میں سے ہیں اور خود امام حسین علیہ السلام کو اس منزل پر قرار دے رہا ہے خدا. اور یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے امام حسین کو جو ہے اپنا بندہ اور اسے اس کو مرضیہ کہہ کر اور نفس مطمئنہ کی سنت دے کر ہمارے لیے
باقی ہمارے لیے اس میں ایک ہے کہ ہم نے امام حسین کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے ہجر کا مقام حاصل کرنا انشاءاللہ. اب چلتے ہیں برادر زاہد کی طرف اور آخر میں ان تمام سورے کی جمع بندی کرتے ہیں اور پھر آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ. بہترین بیان کیا خاص آنے شاہ جی. برادر زاہد اگر موجود ہیں تو تھوڑا اس سورے کی جمع بندی کرتے ہیں. جی بسم اللہ.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کلی طور پر ہم دیکھیں سورہ کو تو ہم اگر جمع بندی کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ اہم مطالب بیان کرنا چاہ رہا ہے جس کے لیے اس نے شروع میں قسمیں کھائی ہیں, اور قسموں کا رب جو ہے وہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کی بہت اچھی طرح سے وضاحت ہوئی. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا کہ کچھ قومیں تھیں جو کہ یعنی کلی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا داری امتحان ہے, اور کچھ قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت قدرت عطا کی اور ان کو مالی وسائل بھی دیے, اور ایسی طاقتور قومیں تھیں کہ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھیں. یعنی ایک سملیرٹی بھی آپ کو نظر آئے گی کہ قوم عاد وہ تھی جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ یادگاریں بناتی تھی, اور جو قوم سمود تھی وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتی تھی, اور قوم فرعون جو ہے وہ پہاڑوں سے پیرامڈز بناتی تھی جو آج تک موجود ہیں. تو اس قدر طاقتور قومیں تھیں, لیکن وہ اس امتحان میں ناکام ہوئی, اور کسی نے رب اعلیٰ کا دعویٰ کیا تو کسی نے تکبر کیا, تو الٹیمیٹلی وہ اس امتحان میں ناکام ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے عمومی ہمارے لیے بھی نکات بیان کیے, ایسا نہیں کہ میں نے ان کا بیان کر دیا آپ کے لیے اور بات ختم ہوگی. اب آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں خاص طور پر مال کے امتحان کا ذکر ہے دو طرح سے, یعنی یتیم کا ذکر ہوا, یتیم سے ریلیٹڈ ہماری آزمائش, مسکین سے ریلیٹڈ, اور اس کے بعد مال کی آزمائش کو دو طرح سے بیان کیا, یعنی ایک میراث کا مال اور ایک عمومی طور پر بھی مال کی بات ہوئی. اور یہ بہت اہم ہے کہ آخری امت کی شاید اہم ترین جو آزمائش ہیں ان میں سے ایک مال کی آزمائش ہے, اور ہم بہت ساری آزمائشوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں, سختیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت آسانی سے مال کی آزمائش میں جو ہے ناکام ہو جاتے ہیں. تو چار آزمائشوں میں گویا دو جو ہے مال سے ریلیٹڈ ہیں, ایک ہمارا اپنا مال ہے جسے ہم محبت اتنی کرتے ہیں کہ اس کو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتے, اور اسے اگلا لیول ہے کہ میراث کا مال یا دوسروں کا حق جو ہے ہم کھا جاتے ہیں. اور پھر منظر بیان کیا گیا کہ جو اس آزمائش میں ناکام ہوتے ہیں ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کا منظر, اور بالکل اپوزٹ, یعنی شروع میں جن لوگوں کا بیان کیا گیا تھا جو متکبر تھے جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں آتے تھے ان کے بالکل اپوزٹ ایک ہمارے سامنے منظر رکھا گیا جو کہ نفس مطمئنہ, جس کے اوپر کافی ڈیٹیل میں بات ہوئی. تو ایک نقطہ یعنی ہم نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ ہم سب آزمائش میں, اور اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی قرآن مجید میں کہا ہے کہ یہ بہت خام خیالی ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ دعویٰ کریں اور آپ کو دعویٰ ایمان کریں اور آپ کو چھوڑ دیا جائے گا, ایسا نہیں ہوگا. ہم ضرور جو ہے آزمائش کریں گے, آزمائش جو ہے وہ ضرور ہوگی تاکہ اللہ تعالیٰ یہ بالکل چھان کر رکھ دے کہ تم میں سے کون سے لوگ جو ہیں وہ دعوے میں سچے ہیں اور کون سے نہیں ہیں. اب آخری بات اس میں یہ ہے, اور انبیاء کا بھی امتحان ہوا جس طرح ابھی خار نے بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور باقی انبیاء کا بہت ڈیٹیل میں ہے, تو آخر میں سوال یہ کہ میں اور آپ اس امتحان میں کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں. اگر بالکل بریفلی ٹو دا پوائنٹ ہم بات کریں تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ منع میں حقیقی کی طرف توجہ رکھیں, اور یہ یقین رکھیں کہ ہر نعمت اسی کی دی ہوئی ہے اور ہم اس کی نعمتوں کے امین ہیں, وہ جب چاہے اپنی نعمت ہم سے واپس لے سکتا ہے, یہ اس کا اختیار ہے. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم شکایت کریں یا گلہ کریں کہ اللہ تو نے یہ نعمت ہم سے کیوں لی ہے. تو اس کو ایک سمرائز کیا گیا سورہ حدید کی آیت نمبر 23 میں کہ یعنی یہ دو چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو کہ کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے تو تم اس پہ رنجیدہ نہ ہو, اور جو چیز تمہیں عطا ہو اس پر اتراؤ نہیں, یہ کامیابی ہے. اور یہ ہماری آزمائش میں کامیابی کا فارمولا ہے کہ ہم روز مرہ زندگی میں دیکھیں گے جب ہم سے کوئی چیز چلی جاتی ہے تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, اور کوئی چیز ہمیں اگر عطا ہو جائے تو تب ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور اسی نقطے کو یہاں یہاں درمیان کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا. وہاں پہ اگر آپ دوبارہ غور کیجئے گا دونوں آیات میں لفظ سیم استعمال ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی ابتلا کی اور آزمائش کی اور اس کو عطا کیا, تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تکریم دی یا مجھے عزت دی, اور پھر وہی سیم ورڈ ہے کہ اللہ نے دوبارہ اس کی آزمائش کی اور اس سے نعمت لے لی. یعنی دونوں میں جو ورڈ یوز ہوا ہے ابتلا کا یوز ہوا ہے, نعمت دینے میں بھی ابتلا کا ورڈ استعمال ہوا ہے اور نعمت واپس لینے میں یا رزق کو تنگ کرنے میں بھی ابتلا کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو دونوں طرح سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے, اور اگر ہم رنجیدہ نہیں ہوتے کسی چیز کے جانے پہ اور عطا ہو جائے تو اس پہ ہم فخر اور غرور نہیں کرتے, تو ہم اس آزمائش میں کامیاب ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور حوصلہ دے, طاقت دے کہ ہم ان دونوں سچویشن میں ثابت قدم رہیں اور اس آزمائش میں کامیاب ہوں انشاءاللہ.
انشاءاللہ بہت بہترین, بہت خوب آج کی نشست رہی ہے. انشاءاللہ کہ آپ تمام احباب نے بہترین استفادہ کیا ہوگا, اور انشاءاللہ کہ کل بھی ہم نئی نشست میں نئی سورہ کے ساتھ نئی سورہ کے مہمان ہوں گے. انشاءاللہ آپ کے کوئی بھی سوالات ہوں تو آپ ان کو گروپ میں ارسال کریں, انشاءاللہ کہ ان کے جوابات بر وقت دیے جائیں گے, اور جو سوالات آپ سے کیے جاتے ہیں ان کا بھی آپ بر وقت جواب دیں. انشاءاللہ دعا کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں.